لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المؤلم الحق بالحق وبالقاسم محمد الصلاة والسلام على سيدنا الفاعلين الذين أظهر عنهم الرس وتحفرهم وطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلاة اسی آئے کریمہ کے ذہن میں دو روز سے آپ کے سامنے معروضات پیش کیے جا رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے نبی کریم کو شفیع مذنبین قرار دیا, گناہ گاروں کو شفاعت کرنے والے رسول بنا کر دیتا, اور ان کی سیرت کو ان کی سنت کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا کہ نبی کریم کی سنت کو اختیار کرنے والا اللہ کا محب ہوتا ہے, اس شخص سے اللہ خود محبت کرنے لگتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ بھی اس کے نتیجے میں تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ سب اتباع رسول کی وجہ سے ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے چارہ نہیں ہے جب تک کہ وہ محمد عربی کی اتباع نہ کرے اور ان کی سنت پر عمل نہ کرے. اس وقت تک وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. ایک گروہ ہے نا مسلمانوں کا جو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے, ہم صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کو جانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. حسبنا اللہ, کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. لیکن وہ لوگ بھی مجبور ہے نبی کریم کی سنت کو اپنانے کے لیے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, تمہیں چاہیے کہ تم نبی کی سنت پر چلو, نبی کے طریقہ کار کو اپناؤ. اب مجبور ہے مسلمان اللہ سے قریب ہونے کے لیے سنت نبی نبوی پر چلنے کے لیے مجبور ہے, ورنہ پھر اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا. یہی نہیں بلکہ بے شمار آیتیں اس دائر میں آپ کو ملے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم محمد مصطفیٰ کا احترام نہیں کرو گے تو ہم بھی تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے. اللہ کا اس شخص سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ تمہاری ساری عبادتیں, تمہاری نمازیں, تمہاری تسبیح, تمہاری تحلیل, تمہاری عبادتیں سب کچھ اکارت ہو جائے گی اگر تم نے میرے نبی کا احترام نہیں کیا, اگر تم نے محمد عربی کا احترام نہیں کیا. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, کہ اے ایمان لانے والوں, دیکھو کسی بھی بات میں اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا, کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مشرکین سے خطاب نہیں ہو رہا ہے,
منافقین سے خطاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ مومنین سے خطاب ہو رہا ہے جو اللہ کی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو مسلمان ہیں, جو مومن ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم پر فرض ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو, نبی کی اطاعت کرو. اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کیا ایمان لانے والوں, دیکھو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی, اور نبی سے ایسے گفتگو نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو, ورنہ تمہارے سارے کیے کرائے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے, ہفت کر لیے جائیں گے, اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. یعنی جو تمہاری تسبیح و تحلیل تھی, تمہاری جو عبادتیں تھی, یہ جو رات کی عبادتیں, دن کی سجدے اور روز کے روزے, حج و زکات, یہ ساری عبادتیں, سارے اعمال ہفت کر لیے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اخلاق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے, اسلام میں کردار کو بہت اہمیت دی گئی ہے, اور خوش خلقی کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ نرم گفتگو کرو, خوش خلقی سے پیش آؤ. یہ کل اسلام ہے, حقیقت اسلام, جان اسلام یہی ہے. کیا اگر یہ عبادتیں تمہارے دل میں نرمی نہ پیدا کرے, تمہارے اخلاق کو درست نہ کر سکے, تمہارے کردار کو بدل نہ سکے, تو پھر یہ عبادتوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ عبادتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ نماز کیوں؟ اس لیے نماز, تو کہا نماز تمہیں برائیوں سے بچانے والی ہے, اس لیے ہم نے نمازوں کو تم پر فرض کیا ہے. روزے کیوں؟ کیوں رکھے گئے روزے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے. حج کیوں؟ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ تم وہاں آ کر منفعتوں کا مشاہدہ کر سکو, تاکہ فضائل انسانی کو درک کر سکو, اور مادی اور مانوی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکو. زکات کیوں؟ تاکہ تم چاندی اور سونے کے اندر گھن کے نہ ہو جاؤ, بلکہ جو ہے اس کے اندر ایک ایسا دریچا کھولو کہ صرف آنے کا دروازہ نہ ہو, جانے کی ہوا جانے کے لیے کھڑکی کا بھی انتظام کر دو, تاکہ تمہارا دل پاک و صاف ہو, دولت کی محبت تمہیں گمراہ نہ کر سکے. زکات سامنے والے کی مجبوری نہیں ہے, آپ دینے والے کی مجبوری ہے, کہ اس کو دینا ضروری ہے, اس لیے کہ اس کو پیسے کو پاک کرنا ضروری ہے, اور قلب کی طہارت ضروری ہے, دل و دماغ کی طہارت ضروری ہے, ایمان کی طہارت ضروری ہے. تو زکات طہارت نفس اور طہارت بدن کے لیے کیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زکات کا فائدہ, حج کا فائدہ, یہ سارے کے سارے فوائد, یہ سارے کے سارے اعمال جو انسان سازی کا, اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے, کہ جہاں انسان بنائے جاتے ہیں, اور مرسل اعظم اس اسلام کے معلم ہیں کہ جو انسان سازی میں مدد دیتے ہیں, اور انسان کو انسان بنانے میں تعاون کرتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں سے انسان بنائے جاتے ہیں, ان کی تربیت میں ڈھل کر لوگ انسان بن جاتے ہیں, اور معمولی انسان نہیں بنتے. یہی تو بات ہے, ہمارے نبی کا جو تعاون کروایا گیا, جزائے گرامی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیرت نبی بہت بڑا باب ہے, اس باب کو چند جملوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا, عظمت نبی کا خلاصہ چند جلسوں میں نہیں کیا جا سکتا. صدیاں چاہیے افکار انسانی جس قدر بھی کوشش کرے اور کاوش کرے وہ کم ہے. کہ نبی کی بعثت کا جو مقصد بتایا گیا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا کہ نبی کریم فرماتے ہیں انی بعثت لأتم ما مغارب الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں. اور کمالات اخلاق کو کمال کے درجے تک پہنچاؤں، تو یہ جو پہنچانا ہے نا، یہ ایسا پہنچانا نہیں ہے کہ اخلاق یاد کیا رٹا ہوا درس جو ہے وہ سنا دیا جائے عوام کے سامنے اور اخلاق کو میں نے بیان کر دیا. اگر اخلاق ایسے ہی بیان کرنے والی چیز ہوتی تو آپ بیان کر کے چلے جاتے، نوح بیان کر کے چلے جاتے، خلیل بیان کر کے چلے جاتے. نہیں، اخلاق بیان کرنے والی چیز کا نام نہیں ہے. نبی مبعوث ہوئے ہیں تاکہ اپنی امتیوں کو اس درجے تک پہنچائے کہ ان کی زبان کو طاہر زبان بنا دے، ان کی نگاہوں کو عالی عالی نگاہ بنا دے، یعنی ان کے پورے وجود کو بدل دے. امتیوں کو اخلاق کے کمال تک پہنچانے کے لیے نبی مبعوث ہوئے ہیں. اگر بے سجن نبی کا مقصد انسانیت کو عروج بخشنا ہے اور اپنے امتیوں کو بلند درجے تک پہنچانا ہے، تو آپ بتائیے آدم علیہ السلام کی امتی افضل ہے یا ہمارے نبی کی امتی افضل ہے؟ نوح علیہ السلام کی امتی دیکھیے، ابراہیم خلیل کی امتی دیکھیے، موسیٰ کریم کی امتی کو دیکھیے، عیسیٰ مسیح کی امتیوں کو دیکھیے. عیسیٰ نے اپنی امتیوں کو کس درجے تک پہنچایا؟ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، آدم آئے تھے اپنے امتیوں کو علی بنانے کے لیے، اپنے مردوں کو علی بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو حسن و حسین بنانے کے لیے، اپنے امت کے خواتین کو فاطمہ زہرا کا درجہ عطا کرنے کے لیے انبیاء آئے تھے. یہ کتابیں کیوں نازل ہوئی اور یہ تبلیغات کا سلسلہ کیوں جاری ہوا؟ یہ ہدایت کا سلسلہ کیوں لے کے آئے تھے؟ تاکہ امت کو کمال کا درجہ عطا کرے، تاکہ اپنے امتیوں کو عروج بخشے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کامیاب ترین نبی ہے تاریخ انبیاء کے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے وہ کام کر دکھایا جو گزشتہ میں کسی نبی نے کر کے نہیں دکھایا، یعنی کسی نبی کی امتیوں میں علی نہیں ملیں گے، کسی نبی کی تربیت کا نمونہ علی نہیں ہے. علی کس کی تربیت کا نمونہ ہے؟ علی معجزہ نوح کا نہیں ہے، علی معجزہ آدم علیہ السلام کا نہیں ہے، علی خلیل کے معجزے کا نام نہیں ہے، علی موسیٰ کے معجزے کا نام نہیں ہے، علی عیسیٰ کے معجزے کا نام نہیں ہے، بلکہ علی معجزہ ہے رسالت نام. علی معجزہ ہے رسالت نام کا. امیر المومنین کہتے ہیں ادبنی رسول اللہ، میری تربیت رسول اللہ نے کی ہے، میں شاگرد ہوں رسول اللہ کا. یعنی علی ابن ابی طالب کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تاریخ انبیاء میں ایسا نبی نہیں گزرا، اتنا بڑا مولد نہیں گزرا. یعنی علی ابن ابی طالب نبی کریم کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے. جس طرح سے قرآن نبی کا معجزہ ہے، اسی طرح سے علی بھی رسالت ماں کا. جس طرح سے قرآن کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی نظیر بھی نہیں پیش کی جا سکتی ہے. اسی لیے تو مرتضی اعظم نے کہا میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عزت. کتاب اللہ عزرتی اہل بیتی، یہ روایت حاکم نیشابوری نے لکھی، اس روایت کو مسلم نے نقل کیا، اس روایت کو علماء اہل سنت نے نقل کیا. اتنی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ عزرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ روایت مختلف صحابیوں سے نقل ہوئی. کل بھی میں نے اس روایت کا حوالہ دیا تھا کہ کتاب اللہ و سنتی بھی آیا ہے، کتاب اللہ و عزرتی بھی آیا ہے، کتاب اللہ اہل بیتی بھی آیا ہے. تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت حمدائے قرآن ہے، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن معجزہ قولی ہے نبی کا، اور اہل بیت معجزہ فعلی ہے نبی کا. نبی کے کردار کا معجزہ ہے یا نبی کے قول کا معجزہ ہے؟ قرآن مجید بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر سکتے تھے، کسی اور نبی نے قرآن نہیں پیش کیا ہے. عزیزان گرامی آپ بتائیے، قرآن قرآن نازل ہونے سے پہلے کبھی قرآن نازل ہوا؟ قرآن جناب موسیٰ کا معجزہ نہیں ہے، قرآن عیسیٰ کا معجزہ نہیں ہے، قرآن خلیل کا معجزہ نہیں ہے، قرآن کلیم کا معجزہ نہیں ہے، قرآن یونس و یوسف و یعقوب کا معجزہ نہیں ہے، قرآن معجزہ ہے محمد عربی کا. یعنی قرآن جیسی کتاب آدم نہیں پیش کر سکتے تھے، نو نہیں پیش کر سکتے تھے، خلیل نہیں پیش کر سکتے تھے، قرآن پیش کرنا محمد عربی ہی کا نام تھا. اس لیے کہ قرآن کو وہ پیش کر سکتا ہے جو قرآن جس کے کردار سے نکلے اس کا نام قرآن ہے. قرآن کردار محمد کا عمل ہے. قرآن کو اگر کردار محمد کو مکتوبی شکل میں حال دیا جائے تو قرآن بنتا ہے. موسیٰ تورات نازل کروا سکے، عیسیٰ انجیل نازل کروا سکے. اس لیے کہ انجیل در حقیقت عیسیٰ کے اعمال کے مجموعے کا نام ہے. عیسیٰ کردار کو اگر مکتوب قلم بند کر دیا جائے تو انجیل بن جائے گی، اور جناب موسیٰ کے کردار کو مکتوبی شکل میں لایا جائے، تدوین کر دیا جائے تو پھر تورات بن جائے گی. لیکن محمد عربی کے کردار کو اگر حال دیا جائے قلمی شکل میں تو اس کا نام قرآن مجید ہے، اسی کا نام قرآن مجید ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کسی اور سیرت سے نہیں پیش کی جا سکتی تھی. یہ آفتاب محمد کی کرن کا نام قرآن ہے. تورات جناب موسیٰ کے آفتاب کی کرن کا نام ہے. انجیل جناب عیسیٰ کے آفتاب کی کرن کا نام ہے. عیسیٰ بھی آفتاب تھے، موسیٰ بھی آفتاب تھے، لیکن وہ کرن کا نام، یہ کرن کا نام، وہ روشنی کا نام، یہ روشنی کا نام. قرآن تمام کتابوں پر فضیلت رکھتی ہے. قرآن مجید محمد ہے، یعنی تمام تورات پر فضیلت، زبور پر فضیلت، انجیل پر فضیلت. رکھنے والی کتاب کا نام ہے تورات. قرآن مجید تورات پر فضیلت رکھتی ہے، انجیل پر فضیلت رکھتی ہے. اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام وہ زواج مقدسہ کا نام ہے کہ جو تورات سے بلند، زبور سے بلند، انجیل سے بلند ہے. کیونکہ یہ نبی کے عکس کا نام ہے، نبی کے سائے کا نام ہے، نبی کی تصویر کا نام ہے. نبی کے زیراکس اگر لیا جائے تو نبی کی خوب خوب تصویر کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اسی لیے تو قرآن مجید نے جب علی ابن ابی طالب کا جہاں جہاں پر نام لیا ہے وہاں پر نفس رسول کہا ہے. جب مباہلہ کی آیت آئی تو کہا اے رسول آپ جائیے اور اپنے نفسوں کو لے جائیے. انفسنا وانفسکم، انفسنا کی منزل میں محمد عربی نے کہا کہ میرا نفس علی کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ جائیے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے یا اس کو بھیجیے جو آپ نے کہے. تبلیغ نے بھی طالب کو بھیجا گیا ہے. یعنی علی ابن ابی طالب در حقیقت محمد مصطفیٰ کی سیرت کا ہو بہو نمونہ ہے. جس طرح سے مرسل اعظم خود وحی کے مجسم کا نام ہے، یعنی جیسا اللہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے ویسے بندے کا نام محمد عربی ہے، اور اسی محمد عربی کے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور نبی کی رسالت اور نبی کی بعثت مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ ایسے نمونوں کو نہ پیش کر دیں امتیوں میں. ایسے نمونوں کو پیش کرنا بعثت نبی کی تکمیل کا نام ہے. یعنی فاطمہ زہرا کا نسواں میں خواتین کی سردار ہے فاطمہ زہرا. امیر المومنین مردوں کے سردار ہیں. امام حسن اور حسین کے لیے کہا گیا، نبی کریم فرماتے ہیں حسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جب آدم جنت کے سردار ہیں تو نبی نے بچوں میں حسن و حسین جیسا نمونہ پیش کیا، خواتین میں فاطمہ زہرا جیسا نمونہ پیش کیا، ایسا نمونہ پیش کیا جس کی نظیر پہلے نہیں گزری ہے۔ خود مرسل آدم فرماتے ہیں نب نتی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین، میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے، سابقین کے لیے بھی لاحقین کے لیے بھی۔ نہ فاطمہ جیسی کوئی نظیر فاطمہ زہرا سے پہلے گزری ہے اور نہ قیامت تک گزرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا مریم سے افضل ہے، فاطمہ زہرا آسیہ سے افضل ہے، فاطمہ زہرا حبا سے افضل ہے۔ ہم نے جب بھی کبھی تاریخ صداقت دیکھی، ہم عقیدت سے جبھی ہو جلادت دیکھی، بنت حبا کی چمکتی ہوئی نسبت دیکھی، پائیں گے مرد کہاں عصمت کبرا کا جواب، انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا کا جواب۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ جس طرح سے قرآن کی نظیر نہیں پیش کی گئی ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی نظیر بھی نہیں پیش کی گئی ہے۔ اہل بیت اور قرآن کا سمجھنا اس لیے دشوار ہے کیونکہ خود ذات محمد کا سمجھنا دشوار ہے۔ اگر کسی نے ذات محمد کو سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے یہ سمجھنا آسان ہے کہ علی کا جواب بھی انبیاء میں نہیں ہے، فاطمہ زہرا کا جواب بھی انبیاء میں نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے خود ذات محمد کرام قدر کو سمجھنا ہوگا۔ لوگ رسول کو عام رسولوں کی طرح سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں محمد ویسے ہی رسول ہے جیسے موسیٰ تھے، جیسے عیسیٰ تھے، جیسے آدم تھے، جیسے نوح تھے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ محمد عربی کے مقام کو کسی نبی نے نہیں چھوا، کسی رسول کو وہ ادراک وہ مقام نہیں مل سکا۔ انبیاء رش کریں گے محمد مصطفیٰ پر، اس لیے کہ محمد عربی صرف اپنی امت کے امام اور رسول نہیں ہے بلکہ ساری امتوں کے امام ہیں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ وہ چینا بلا اللہ خاؤدا شہیدا، کل امت شہید، ہر امت کے لیے گواہ ہوگا۔ وہ جہدا پکا، اور ہم آپ کو لے کے آئیں گے، ان تمام امتوں پر گواہ بنا کے لے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی امت کے امام بھی محمد ہے، نوح کی امت کے امام بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد مصطفیٰ ساری امتوں کے رسول ہے، ساری امتوں کے امام ہے۔ ایک وقت محمد عربی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے۔ عجیب منزلت ہے محمد عربی کی، ان کے مقام کو دنیا ترک نہ کر سکی، زمانہ ترک نہ کر سکا۔ یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے سب سے الگ تھلگ رکھا ہے، سب سے مقام الگ ہے ہمارے نبی کا۔ نبی کا لفظ کیا تو ختم ہو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا مقام اللہ نے سارے انبیاء سے الگ رکھا، ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کو ہے پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں ملے گا کہ محمد مصطفیٰ کو ان کے نام کے ذریعے سے اللہ مخاطب کرے کہ اے محمد میں تم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ نہیں، پورے قرآن میں یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی کریم کو ان کے نام سے پکارا جائے۔ کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی کہا یا ایھا الرسول، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی شاہد کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی داعیاً الی اللہ باذنہ سراجا منیرا کہہ کے گزارا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ کہ اے محمد، ہم نے تم کو شاہد بنایا، نذیر بنایا، ہم نے تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اور ہم نے تمہیں سراج منیر بنایا, روشن چراغ بنایا, اور ایسا چراغ جو ایک گھر کو روشن نہیں کرتا بلکہ ساری دنیا انسانیت کو روشن کر دیتا ہے. سلوات کہ یہ شاہد بھی ہے نذیر بھی ہے. محمد عربی کو القواس سے پکارا ہے, بڑے پیار سے پکارا ہے, نام نہیں لیا ہے. تو جب پروردگار عالم خود اپنے حبیب کا اتنا خیال رکھتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, اور اس قدر اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بلند ہے کہ ان کا نام لے کے پکارنا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے, کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد کا مقام میرے نزدیک کس قدر محترم, میں کتنا چاہتا ہوں اپنے حبیب کو, کبھی نبی کہتا ہوں, کبھی یاسین کہتا ہوں, کبھی طاہر کہتا ہوں, کبھی مزمل, میں خالق کائنات ہو کر محمد کو نام سے نہیں پکارتا. تمہاری مراد کیسے ہو گئی کہ تم گجرات کے باہر سے نبی کریم کا نام لے کے پکارتے ہو اور نعوذ باللہ کہتے ہو محمد باہر آؤ, محمد باہر آؤ, بہت دیر ہو گئی, کب آؤ گے باہر؟ تو اللہ نے ڈانٹ کے کہا کہ دیکھو یہ بدعملی کا کام بند کرو, تمہاری حیثیت کیا ہے, ہمارے نبی کو اس طرح پکارتے ہو؟ یعنی نبی کریم کو غصہ نہیں آتا تھا ان کا نام پکارنے سے, اتنے رؤوف نبی تھے, کہنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرا نام لے کے ایسے مت پکارو, میں اللہ کے نزدیک جب اتنا بولتا ہوں, جب میرا نام لے کے اللہ نے آواز دیتا ہے تو تمہاری کیا مزہ, یہ نہیں کہا کبھی بھی نبی نے, مگر اللہ کے دیور بدل گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے بدبختو تم کیا جانو کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا مرتبہ ہمارے نزدیک اتنا بلند ہے کہ ہم اس کا نام لے کے نہیں پکارتے. یہ تمہیں شعور دلانا چاہتے ہیں, تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں, لیکن بدھو عرب کیا سمجھے, ویسے ہی پکارتے تھے. اللہ نے ڈانٹ کے کہا کہ دیکھو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت بے عقلوں کی ہے. یہ دلخوب لوگ ہیں جو آپ کو جو ہے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں, یہ احمق لوگ ہیں, یہ نامعقول لوگ ہیں جو آپ کے باہر سے پکارتے ہیں. ان کی سرزنش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور یہ کہا کہ اگر تم لوگ انتظار دیکھو کہ وہ خود باہر سے اندر سے باہر نہ نکل آئے تو یہ تم خود تمہارے حق میں اچھا ہے, تمہارے اعمال میں اضافہ ہوگا, تمہارے کردار میں اضافہ ہوگا, تمہارے ثواب میں اضافہ ہوگا. قرآن مجید نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, یہ لوگ اس وقت تک صبر کر لیتے جب تک کہ نبی تم خود سے باہر نہ نکل آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. یعنی انتظار کرنا منجی کا یہ اللہ نے سنت قرار دی ہے کہ دیکھو محمد کا انتظار کرو, چاہے وہ پہلا محمد ہو کہ آخری محمد ہو, جو بھی آنے والا ہے وہ محمد کے نام سے آنے والا ہے. اب چاہے جتنے عقائد ہو سب یہ کہتے ہیں ایک مہدی آنے والا ہے, ایک منجی آنے والا ہے, اس کا نام میرا نام ہوگا, اس کا کردار میرا کردار ہوگا. ساری دنیا انسانیت چاہے وہ یہودی ہو کہ نصرانی, مسلمان ہو کہ مجوسی, سب کو انتظار ہے. اگر انتظار کرے اور اللہ پہ زور نہ دے کہ اللہ تو باہر نکال, نہیں بلکہ جب تک وہ خود باہر نہ آ جائے تمہارے حق میں بہتر ہے. انتظار افضل ترین عبادت ہے. کہا کہ محمد کا انتظار کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرو. یہ وہ نبی ہے, یہ وہ رسول ہے, یہ وہ عظمتوں والا نبی ہے کہ جس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, جس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, جس کے قول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا قول کہا ہے, جس کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ اے نبی تم گفتگو نہیں کرتے ہو, تم وہی کہتے ہو جو وہی کہتی ہے. یعنی تمہاری زبان پر وحی کی مہر لگی ہوئی ہے. وہاں ینطقو کہہ کر زبان پر مہر لگا دیا کہ نبی کریم کی زبان زبان وحی میں دھنی ہوئی ہے, یہ وحی کا الہی نظر ہوتی ہے اور ان کے فعل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی اپنی کہ وما رغیتا اذ رغیتا ولکن اللہ رما. اے نبی یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی ہے. تو یا نبی کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل بتایا, نبی کے قول کو اپنا قول بتایا کہ نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں سمجھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے, نبی جو کچھ کہتے ہیں سمجھو وہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے. اب اگر نبی کسی کو اپنی پسند سے اٹھا رہے تو اپنی خواہش سے نہیں اٹھا رہے ہیں, اللہ کے حکم سے اٹھا رہے ہیں. اب اگر نبی کسی کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں تو یہ بس سمجھو کہ نبی اپنی مرضی سے کسی کو سینے سے لگا رہے ہیں, کسی کو آغوش میں بٹھا رہے ہیں, کسی کے گھر میں جا رہے ہیں اور کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا احمد النبوہ الرسالہ. اگر نبی کسی پر درود پڑھ رہے ہیں تو سلام بھیج رہے ہیں تو یہ بس سمجھو کہ نبی اپنی خواہش سے بھیج رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے. اس لیے کہ نبی کا فعل نہیں ہے اللہ کا فعل. اسی لیے تو کہا محمد رسول, محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول کے. ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کی زندگی کا کوئی بھی فعل رسالت سے جدا نہیں ہے. ان کا اٹھنا گویا رسول اٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھ جائے جس کا مطلب رسول بیٹھ رہے ہیں, وہ چلے جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول چل رہے ہیں, وہ سو جائے جس کا مطلب محمد نہیں سو رہے ہیں رسول اللہ سو رہے ہیں. یعنی ان کے فعل کی نسبت ان کی ذات سے نہیں ہے اللہ کی ذات سے. ربط یار اعظم یہ کہنا چاہ رہا ہے وما محمد اللہ رسول, محمد کچھ نہیں ہے یعنی ان کی ذات سے ان کے افعال کو ان کی ذات سے مت جوڑو کہ یہ محمد کا ذاتی فعل ہے نعوذ باللہ, کہ یہ ان کی اپنی خواہش ہے. کسی بچے کو وہ آغوش میں لے لے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے محبت پدری کا نتیجہ ہے, یہ نانا ہے اس لیے نوازے کو آغوش میں لے رہے ہیں. نہیں, یہ محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے. یعنی ان کا کوئی بھی فعل ذاتی فعل نہیں ہے, اللہ کے اشاروں پر ہو رہا ہے. یعنی جو کچھ بھی نبی کرتے ہیں وہ اللہ کے اشاروں پہ کرتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اے رسول اور اے آل رسول وما تشاؤون, تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. یہ ہے اہل بیت رسول. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نبی پر درود بھیجو, اور درود کا سلیقہ یہ سکھایا گیا کہ نبی کے ساتھ جب درود نبی پر درود پڑھو تو ان کے ساتھ ان کی حال کا ذکر بھی کرو. ان کی اس لیے کہ یہ حال نبی کریم سے جڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ پھر اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ حال نبی یہ خصائص نبوت محمد مصطفیٰ میں سے ہے, کہ محمد مصطفیٰ کی جو خصوصیتیں ہیں ان خصوصیت میں سے یہ خصوصیت ان کی آل بھی ہے. انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. لیکن یہ بات عرض کر کے آپ کی رحمت تمام کو کہ یہ آل کا رابطہ نبی کریم سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ یہ آل ہی وہ ہے جس کو نبی نے سہجا ہے اپنے ہاتھوں سے. یہ نبی کی کمائی ہے, یہ نبی کا سرمایہ ہے, یہ نبی کی ذات کا سرمایہ ہے. نبی نے جو 23 سالہ زحمتوں سے جو نتیجہ امت کے سامنے دیا, جو نمونہ پیش کیا کہ اسلام کیسی خاتون چاہتا ہے, اسلام کی نظر میں مرد کیسا ہونا چاہیے, اسلام کی نظر میں ایک بیٹی کیسی ہونی چاہیے, اسلام کی نظر میں ایک زوجہ کیسی ہونی چاہیے, اسلام کی نظر میں ایک بیٹا کیسا ہونا چاہیے, ایک لڑکا کیسا ہونا چاہیے, ان سب کو ایک گھرانے میں پیش کر دیا, ایک خاندان میں پیش کر دیا. نبی کریم نے یہ سارا نمونہ اپنے ہی گھر میں پیش کر دیا. لوگ ساری دنیا کو روشنی دیتے ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. چراغ وہ ہے جو سب کو روشنی دیتا ہے لیکن اس کے قریب جو ہوتے ہیں وہی اندھیرے میں رہتے ہیں. جناب نو کی زوجہ مسلمان نہ ہو سکی, جناب نو کا بیٹا مسلمان نہ ہو سکا, چراغ تلے اندھیرا رہا. وہ تو چراغ بن کے زمانے کو روشنی دیتے رہے لیکن ان کا بیٹا ہی اس ہدایت سے محروم رہا، لیکن یہ محمد عربی کا کمال ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کو جو سنوارا تو پھر کسی صحابیوں میں سے کسی کو اتنا بلند نہیں، بلکہ خود ان کے ہاتھ کے پروتا اور ان کے گھر کی بنی ہوئی بچی فاطمہ زہرا ہوتی ہے، ان کے ہاتھ کا پلا ہوا بچہ علی ابن ابی طالب بنتا ہے، خود محمد مصطفیٰ نے اپنی آہوش میں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں تبھی تو جن لوگوں کو خود نبی کریم سے نعوذ باللہ دشمنی تھی، انہوں نے ان کی آگ سے اس دشمنی کا بدلہ لیا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے فضائل آل نبی کے ہیں، جتنے فضیلت خود نبی کریم کے ہیں، ویسی فضیلت تو کسی کو نہیں ملی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہی برداشت کرنا کتنا مشکل تھا، خود نبی کریم کو برداشت کرنا وقت نہیں ہے، یہ خود یہودیوں کے لیے مشکل تھا، خود عیسائیوں کے لیے مشکل تھا، اور کتنے مسلمان تھے جو محمد مصطفیٰ سے رش کرتے تھے کہ ان کے جیسا تاریخ بشریت پہ کوئی بشر نہیں گزرا، اور ان کے جیسا کوئی رسول نہیں گزرا، ان کے جیسا کوئی نبی نہیں گزرا۔ یہ خود ایک معجزے والی بات تھی، اس پر سونے پر سہاگا، نور علی نور یہ ہوا کہ ان کی آل کا جواب بھی نہیں ہے، ان کے خاندان کا جواب بھی نہیں ہے۔ اب تاریخ اسلام میں نبی نے جیسی بیٹی دی ہے، پوری امت نے ایسی بیٹی نہیں دی، ساری امت مل کر بھی ایسی بیٹی امت کے حوالے نہیں کی ہے۔ پوری امت نے آج تک حسین کو نہیں بنایا ہے کہ وہ ماں ایسی نہیں ہے کہ جس نے حسین جیسا بیٹا امت کو دیا ہو، جس نے کوئی ماں ایسی نہیں ہے تاریخ اسلام میں، تاریخ بشریت میں، کہ جس کا ایک بیٹا حسن کہلائے، دوسرا بیٹا حسین کہلائے۔ حسن و حسین جیسے بیٹے پوری تاریخ بشریت میں دیکھیے، کسی بھی صحابہ کی گود میں دیکھیے ایسا بیٹا نہیں ملے گا، کسی صحابیہ کی آغوش میں ایسا لال نہیں ملے گا۔ تاریخ کو اسی لیے تو ان سے حسد ہے، ان کے فضائل سے حسد ہے، ان کے کمالات سے بغض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے فضیلتیں ہیں اہل بیت کے نام ہیں، پر جتنے مسائل ہیں وہ بھی اہل بیت کے نام ہیں۔ جتنے فضائل اہل بیت کے لیے ہیں، اتنے ہی مسائل بھی اہل بیت کے اٹھائے گئے ہیں۔ فضائل میں بھی کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے، اور مسائل میں بھی کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ امتیوں میں سے بتائیے کس صحابہ کی بیٹی پر اتنا ظلم اٹھایا گیا جتنا نبی کی بیٹی پہ ظلم اٹھایا گیا۔ میں تاریخ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 18 برس کے سن میں شہزادی کی شہادت کیوں واقع ہوئی، وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا علل تھے، وہ کیا وجوہات تھی جن کو آج بھی تحقیقاتی کمیشن بنائی جا سکتی ہے، اور قتل کے اسباب کو جانچا جا سکتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے نبی کی ایک لوتی بیٹی پر اس قدر ظلم اٹھایا گیا کہ سبت علی مصائب لو انھا سبت علی الایام سرنا لیا ہے، کہ اگر مجھ پر وہ مصیبتیں آئی گئی کہ اگر دن میں آئی جاتی تو شبہائے تاریخ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مجھ پر ایسے مسائل پڑے، شہزادی مرثیہ پڑ رہی ہے، مجھ پر ایسی مصیبتیں ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہونے کا قصور تھا یا فضیلت مار ہونے کا قصور تھا کہ اتنے فضائل شہزادی کونے ان کے، اس قدر فضیلتیں نبی کریم نے قرآن مجید نے اللہ کے نزدیک عظیم مرتبہ پا لیا تھا کہ امت کو وہ بلندی، وہ فضیلتیں کھٹک رہی تھی۔ آپ بتائیے کسی کے خاندان پر اتنی مصیبتیں پڑی جتنی ہمارے نبی کی خاندان پہ پڑی، کسی خاندان پر اتنا ظلم ہوا ہے تاریخ مشرقت میں، تو آپ بتائیے کہ ان کے خاندان پر اتنا بڑا ظلم ہوا نہیں۔ پوری تاریخ بشریت میں، پوری تاریخ رسالت میں کسی بھی خاندان پر اتنا بڑا ظلم نہیں اٹھایا گیا جتنا بڑا ظلم خود نبی کی آل اور محمد مصطفیٰ کے خاندان پر اٹھایا گیا۔ اس خاندان کی کون سی فرد ایسی ہے جس کو شہادت کا رتبہ نہیں ملا ہے؟ کہ آپ دیکھیے علی بن ابی طالب شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے، فاطمہ زہرا شہید ہوئی، حسن مصطفیٰ شہید ہوئے، حسن مصطفیٰ کے جنازے پر تین بارانی ہوئی، اور حسین شہید کربلا کو تپتے ہوئے میرے سامنے تلواروں تینوں نیزوں سے ختم کر دیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، امام محمد باقر کو زہر دیا گیا، خاندان اسادت کو پے در پے اذیتیں پہنچائی گئی، اس خاندان کی ہر ہر فرد کو ختم کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں ایک ابو طالب کی ہزارہ ہزار جتنا سرمایہ تھا وہ سارا سرمایہ کربلا کے میدان میں لوٹ گیا۔ کوئی خاندان بتائیے کہ جس کے جوان بھی مار دیے گئے، جس کے بچوں کو بھی مار دیا گیا ہو، جس کی خواتین کو بازوؤں میں رسم باندھی گئی ہو، جس کے بچوں کو تماشے لگائے گئے ہوں، بتائیے تاریخ عالم میں کوئی ایسا خاندان ہے تو بتائیے کہ جس کے بچوں کو تماشے لگائے گئے ہوں، جس کے جوانوں کی جن کے سینوں پہ بچی کا پھل لگایا گیا ہو، اور جن کی پشت پر تازیانوں کے نشان ہو، تیروں اور تلواروں کے نشان ہو، ہے کوئی ایسا خاندان؟ امام حسین کربلا کے میدان میں کہہ رہے تھے، پروردگار اب میں تیری راہ میں وہ فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ ہے، یہ میرا بیٹا نبی کا ہو بہو شبیہ ہے، میں شبیہ ہے پیغمبر کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ جو تصویریں کربلا کے میدان میں پھاڑی گئی تھی وہ تصویر سب تصویر محمد تھی، جن تصویروں پر تیر بارانی ہوئی وہ نبی کی تصویریں تھی، جن تصویروں پر تیر چلائے گئے وہ نبی کی تصویریں تھی۔ کربلا کے میدان میں جو خون بہا ہے وہ آل نبی کا خون بہا ہے، وہ فاطمہ زہرا کی تصویر کے تابے تھے جو خاک کربلا میں بکھر گئے۔ ہاں ان کے ساتھ جو آئے تھے انہیں بھی قتل کر دیا گیا، امام حسین بھی کو قتل نہ کیا گیا، نہ صرف علی اکبر کو قتل کیا گیا، نہ صرف علی اصغر کو قتل کیا گیا، نہ صرف حسن کی نشانی قاسم کو قتل کیا گیا، نہ صرف زینب کی نشانی اور محمد کو قتل کیا گیا، بلکہ حسین کے ساتھ آنے والے صحابیوں کو بھی قتل کر دیا گیا، خود کو شہید کر دیا گیا، زبیر کو شہید کر دیا گیا، مسلم ابن عفان کو شہید کر دیا گیا، اور ایک حسین کا ایسا ساتھی جو حسین کے قافلے سے دور دور رہتا تھا، لیکن امام حسین کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ پھر حسین کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وقت کے دامن میں تنگی ہے، کربلا کے خود واقعات اتنے تفصیلی عزیزہ نگرانی کہ زبیر قین جو عثمانی شیعوں میں کہے جاتے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین سے ملاقات کرے، جو نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین سے ملاقات ہو کیونکہ شرمندگی ہوگی، ملیں گے تو سلام کرنا پڑے گا، ملیں گے تو ملاقات کرنی ہوگی، ذہن میں کچھ اور تصورات تھے، امام حسین کے تعلق سے کچھ اور خیالات تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین سے سامنا ہو۔ لیکن حسین ابن علی جانتے تھے کہ یہ مرد مومن ہے، یہ مرد مخلص ہے، یہ مرد متقی ہے، امام حسین چاہتے تھے کہ ایک موقع ملے کہ زہر سے ملاقات ہو، تو میں زہر کو سمجھاؤں کہ آخر تمہارے ذہن میں کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کیوں تم ان سے دور ہوتے جا رہے ہو؟ ہاں زہر عوامی سازشوں کا شکار تھے، زہر پروپیگنڈے کا شکار تھے، زہر آل محمد کے خلاف جو فضا بنائی گئی تھی اس فضا سے بے مسبوب ہو گئے تھے، زہر آلود ہو گئے تھے، زہر قید خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ حسین کا قافلہ زہر کا قافلہ بالکل قریب آ گیا تھا، اس لیے کہ امام حسین 18 دن کو نکلے تھے، تو لوگ اتنے کی شدت جا رہے تھے، تو وہ حج کر کے واپس ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے سے بدل کے نکلے تھے، بس تھوڑے دن کا فاصلہ تھا، کبھی وہ آگے ہوتے تھے، کبھی یہ پیچھے ہوتے تھے، کبھی وہ آگے ہوتے تھے، ایک وقت آیا کہ دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ بس میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، جدھر حسین کا قافلہ، جدھر حسین کے قافلے کا پڑاؤ تھا، وہیں پر زہیر کے قافلے کا پڑاؤ پڑا، تو وہاں پر امام حسین نے، اب زہیر نہیں چاہتے کہ امام حسین سے بلاتا تھا، لیکن امام حسین چاہتے ہیں کہ زہیر کو بلاؤ، زہیر سے ملاقات ہو۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کسی فرزند کو بلا کے کہا کہ جا کے زہیر سے کہو کہ حسین تمہیں بلا رہے ہیں، بس قاصد جاتا ہے، قاصد جاتا ہے، زہیر کو اس بات کا علم نہیں ہے، حضرت سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جیسے غلاموں کو فرزند رسول آواز دے اور خود دعوت دے, جس سے پہلے کا نہیں چاہتا ہو اس سے حسین ملنا چاہتے ہیں. بس بجلی بن کے وہ قاصد کا جملہ زہر میں گر گیا. اب جو قاصد آیا, آنے کے بعد کہا کہ کوئی یہاں زہر فین بھی ہے, تو زہر نے کہا ہاں میں زہر فین ہوں. کہا کہ اے زہر فین, آپ کو فرزند فاطمہ فرزند علی مرتضیٰ بلا رہا ہے, حسین آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ اس وقت طالب یہ کہتی ہے کہ زہر کھانا کھا رہے تھے, لقمہ اٹھایا تھا, بس قاصد نے جو کہا تو لقمہ وہیں رہ گیا اور زہر کا منہ کھلا رہ گیا. زہر نے کہا یہ کیسے ہو گیا, یہ کیا کہا ہوتا بھی, اب کچھ کہتے نہیں بنا زہر سے کہ کیا کہے اس قاصد سے. بالکل خاموش ہو گئے زہر تھوڑی دیر کے لیے. پورے خیمے میں زہر کے سناٹا چھا گیا. جب زہر کے خیمے میں سناٹا چھا گیا تو ایک مرتبہ زہر کی بیوی نے یہ جملہ سن لیا تھا, خیمے کے پیچھے سے آواز آئی, زہر کیا سوچ رہا ہے, فرزند فاطمہ تجھے بلا رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے جواب دینے کے لیے, کہتا کیوں نہیں کہ میں خود آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بس زہر نے کہا کہ میں تو حسین ابن علی کی خدمت میں جانا ہی چاہتا ہوں, لیکن مجھے اس بات سے یقین نہیں تھا کہ حسین خود مجھے آواز دیں گے, بلکہ زہر اٹھتا ہے اور امام حسین کے خیمے میں جاتا ہے. بس تاریخ اس سے زیادہ نہیں نقل کرتی, بس تاریخ کا کہنا یہ ہے کہ زہر جیسے گئے تھے حسین کے خیمے میں تو رنگ الگ تھا, جب واپس آئے تھے تو پھر رنگ بدل چکا تھا, اور اس کے بعد ایسے حسین ابن علی کا فدا ہو گئے کہ بیوی سے کہا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں, غلام سے کہا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں, پر میں حسین کے پیچھے پیچھے حسین کے کاروبار میں حسین کا غلام بن کے جا رہا ہوں. یہ کہہ کے حسین کے ساتھ زہر قید ہو گئے اور زہر نے اپنی جان کربلا کے میدان میں امام حسین کے قدموں میں نثار کر دی, اور حسین نے بندو ہر صحابی کی آواز پر لبے کہتے ہوئے پہنچے. اسی طرح سے زہیر کے خیمے پر بھی پہنچے, زہیر شہید ہو گئے لیکن حسین نے زہیر کو فراموش نہیں کیا, بلکہ آخر وقت یہ کہتے رہے کہاں ہے نا ہے نا زہیر, اسلام دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص اپنی کا